الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق مولانا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین کرام و بزرگان عظام اللہ رب العزت نے انسانیت کو اس دنیا میں بھیجا انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں بسا دی اور چرند پرند مخلوقات بھی اسی دنیا میں آباد فرمائی لیکن وہ حس وہ شعور وہ سمجھ وہ دانائی اور مکلف انسان کو بنایا گیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ایک موقع پر جب انسانیت کی تخلیق کا ذکر فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ رب العزت کی ذات اور ہستی وہ ہے جو تم کو دنیا میں لے کر آئی تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے لا تعلمون شیئا اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے انسان کی حقیقت اور انسان کی اصل جہل ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہے بعض جانوروں کو اللہ تعالی نے اپنے امور کی سمجھ ودیعت فرمائی ہوتی ہے ان کو خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، ان کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، بطخ کے بچے کو پانی میں تیرنا کوئی نہیں سکھاتا، چڑیا کو گھونسلہ بنانا کوئی نہیں سکھاتا، اپنے لیے دانہ دن کا تلاش کرنا کوئی نہیں سکھاتا، اللہ تعالیٰ ودیعت فرما دیتے ہیں۔ مرغی کا چوزا پہلے دن ہی نکل کر دانہ چگنے لگتا ہے، لیکن انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اور طرح سے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم دنیا میں آتے ہو لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے، بلکہ دوسرے موقع پر فرمایا، انسان کے بارے میں فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، انسان تو خود بڑا ظالم اور لا علم ہے، جاہل ہے۔ اس جہالت سے نکالنے کے لیے، اس لا علمی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالی نے علوم سکھانے والے بھیجے۔ دنیا میں علم تو بہت طرح کے ہیں، کچھ علم ضروریات زندگی سے متعلق ہیں، اور ایک علم کو ہے تو وہ یہی کام سکھانے کے لیے بھیجے۔ اس جہل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالی نے اتنی بڑی کثیر تعداد انبیاء کرام کی بھیجی مخلوق کے پاس، انسانوں کے پاس، تاکہ وہ اس جہالت سے مخلوق کو باہر نکال سکے۔ پھر زمانے آتے رہے، دور آتے رہے، بدلتے رہے، کتابیں آتی رہیں اور پھر منسوخ ہوتی رہی، صحائف بھی آئے اور پھر مٹ گئے، کتابوں میں تحریف کی گئی، جب وہ مٹ گئے دین تو وہ امتیں بھی مٹ گئیں، اور جو امتیں بچ گئیں تو ان کا دین مٹ گیا۔ وہ عیسائی کے یہودی تو کہلاتے ہیں لیکن اس دین پر قائم نہیں ہیں، اس دین پر اب تک نہیں چل رہے جو دین اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اس نام کے ہونے کے باوجود وہ کفار شمار ہوئے، وہ سب کے سب گم۔ ملا تھا ایک وقت میں ان کو صحیح دین، صحیح مذہب، صحیح کتاب، انبیاء برحق آئے تھے، لیکن سب میں تحریف ہوئی، انبیاء کے اقوال میں تحریف ہوئی، تورات، زبور اور انجیل میں تحریف ہوئی، اپنی اصلی زبانوں سے مٹ کر عبرانی زبان، سریانی زبان میں انجیل آئی۔ آج اس کے ترجمے تو ہیں، اس میں بھی تحریف ہے، وہ چیز ختم ہو گئی، تو نتیجتاً وہ امت بھی ختم ہو گئی، وہ امت ہدایت سے ختم ہو گئی۔ دنیا میں کسی چیز کا وجود ہونا اس کے کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کا کامیاب ہونا کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا دین تا قیامت جاری اور ساری اور ہدایت پر رکھا، اور اس کے اوپر آنے والی کتاب کو اپنی حفاظت میں لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ایک خاکہ ہے جو بیان کر رہا ہوں، تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اختیار فرمایا، اپنا نبی محبوب مبعوث فرمایا، اور اس نے کیا کیا؟ علمہ الکتاب، اس نے یہ ہمیں کتاب سکھائی. کون سی کتاب؟ قرآن کریم. نبی کا منصب کیا ہے؟ نبی معلم ہے. امت کا منصب کیا ہے؟ امت متعلم ہے، سیکھنے والی ہے، نبی سکھانے والے، اور یہ امت محمدیہ سیکھنے والی ہے. کیا چیز سیکھنے والی ہے؟ قرآن کریم. اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن کریم. تبھی یہ امت بہترین امت ہے جب اس کا تعلق، اس کا رشتہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے قوموں کو. قوموں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، فرمایا اس کتاب کی وجہ سے میں قوموں کو عروج دیتا ہوں. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، قوموں کو اللہ تعالیٰ عروج اس وقت دیتے ہیں جب وہ اس کتاب کو پکڑ لیتی ہے. جب قوم قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کرے گی، جب قوم قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرے گی، جب قوم قرآن کریم کے معانی اور مطالب اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات جانے گی اور اس پر عمل کرے گی، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ اس قوم کو ترقی دینا شروع کر دیں گے. یہ کس کا وعدہ اور کس کا اعلان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. بیان کون کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ قوم مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ قوم جب قرآن کریم کو پکڑے گی تو ترقی کرے گی، صرف یہ نہیں فرمایا. فرمایا وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو قوم اس قرآن کریم کو ترک کر دے گی وہ تباہ کر دی جائے گی. بلندی سے پستی کی طرف پھیر دی جائے گی جب قوم قرآن کریم کو چھوڑ دے گی. ایک روایت آتی ہے احادیث میں، بڑی طویل روایت ہے، اس کا آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کے آگے یہ قرآن کریم ہوگا اسے جنت میں لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا، سفارش کرے گا، یہ قرآن کریم یہاں تک کہ جنت میں لے کر جائے گا اس کو. اور جس کے پیچھے ہوا یہ قرآن کریم اس کو جہنم میں لے کے جائے گا، اس کو کھینچ لے گا پیچھے سے، اور اس کو جنت نہیں جانے دے گا بلکہ جہنم لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باقاعدہ آ کر کہے گا اے اللہ میں آپ کی کتاب تھا، آپ نے مجھے قرآن کریم بنایا، آپ نے مجھے دنیا میں نازل کیا، آپ نے میرے حقوق مسلمانوں کے ذمے واجب کیے، کیا ایسا ہی تھا؟ جواب ملے گا ہاں. تو جھگڑے گا اور کہے گا اے اللہ اس شخص نے میرا حق ادا نہیں کیا، یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ جنت جاتا ہوا شخص واپس کر دیا جائے گا قرآن کریم کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے. یہ بڑی اہم بات ہے. جس طرح دنیا میں ہم سب کچھ چھوڑ گئے، بھول گئے، صرف دنیا ہی دنیا ہمارے پاس رہ گئی اور دین سب چھوڑ دیا، دنیا کی چیزوں کی طلب آ گئی اور دین کی طلب ختم ہو گئی، تو اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک موقع پر فرماتے ہیں جب انسان دین اور دنیا میں تقابل کرنا شروع کر دے گا کہ دین لوں کہ دنیا لوں، دین لوں کہ دنیا لوں، تو وہ دنیا لے لے گا اور دین چھوڑ دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو محنت ہوگی اس کا نتیجہ نقد ملے گا، ابھی ملے گا، اور دین کے لیے جو محنت ہوگی اس کا نتیجہ نقد نہیں ہے، یہ ادھار ہے اور بہت بڑا ادھار ہے. ایک شخص اپنا وقت کاروبار میں لگائے گا، نوکری میں لگائے گا، اس کو پیسے ملیں گے، اور وقت کم کر کے نماز پڑھے گا تو بظاہر اس کی آمدنی میں کمی ہو جائے گی، دنیا کا کچھ نقصان ہوگا. اگر اس نے یہ حساب کتاب شروع کر دیا تو وہ دین سے محروم ہو جائے گا، وہ اعمال حسنہ سے محروم ہو کر دنیا میں لگ جائے گا اور اللہ تعالی کی نافرمانیوں میں لگ جائے گا. قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک وہ سود جو تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں تمہارے پاس بڑھتا ہے، اللہ تعالی کے یہاں نہیں بڑھتا. دنیا میں بتایا بڑھے گا، دنیا میں نظر آئے گا وہ زیادہ ہوتا ہوا، لیکن اللہ تعالی کے ہاں وہ نہیں بڑھتا. اور وہ صدقہ جو تمہیں دنیا میں لگتا ہے کہ ختم ہو گیا، وہ اللہ تعالی کے نزدیک بہت بڑھ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکابرین اور دین والے دنیا کو نہیں دیکھا کرتے تھے. ایک تابعی گزرے ہیں، تبع تابعی، ابو سلیم. تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ طواف کر رہے تھے، وقت کا بادشاہ ساتھ طواف کر رہا تھا. بڑے بزرگ تھے یہ، محدث تھے، کئی ہزار احادیث یاد تھیں، کئی ہزار شاگرد تھے، لاکھوں کی تعداد میں احادیث یاد تھیں. طواف کے دوران بادشاہ نے پوچھا، ہشام بادشاہ تھا جو تین بر اعظموں کا بادشاہ تھا، ہشام نے پوچھا، حضرت کوئی ضرورت ہو، کوئی خواہش ہو، حکم کریں، تابے دار ہوں. تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے اللہ کے غیر سے مانگوں گا. بادشاہ شرمندہ ہو گیا. جب طواف ختم ہو کر بادشاہ نے انتظار کیا، جب وہ مسجد حرام سے باہر نکلے تو پھر آیا، پھر ملاقات کی اور باتوں باتوں میں پھر عرض کیا، حضرت میری خواہش ہے کہ آپ کی کوئی ضرورت اور آپ کے حکم پر کوئی کام کروں، آپ بتائیں آپ کیا حکم فرماتے ہیں، کوئی حاجت ہو. تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ دنیا کی ضرورت بتاؤں یا آخرت کی. بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں آخرت کا تو کچھ نہیں کر سکتا، دنیا کے بارے میں بتائیں. حضرت نے جواب دیا کہ دنیا تو دنیا بنانے والے سے ہم نے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگیں گے. اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے ہمیں دے دیتا ہے، بغیر کوشش کے ہمیں بغیر مانگے دے دیتا ہے، تم سے کیا مانگیں گے. تو دنیا اور آخرت کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو دونوں میان روی کے ساتھ چلانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت نمازیں سکھائی ہیں، پورے سارا دن مسجد میں بیٹھنے کا حکم نہیں فرمایا. دین سیکھنے اور سمجھنے کا حکم فرمایا، لیکن ساتھ میں یہ نہیں فرمایا کہ دنیا چھوڑ دو. بڑا بیلنس دین اسلام ہم کو دیا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دین سے تو دور ہو رہے ہیں، دنیا کے قریب ہو رہے ہیں. جیسے ایک مریض بد پرہیزی کرتے 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 اس حد پہ پہنچ جائے کہ جہاں پہنچ کر طبیب اس سے کہے کہ اب آپ نے بد پرہیزی کی تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو جس طرح ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کریم سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے اثرات ہمیں دنیا میں بھی مل رہے ہیں، اس کی تکالیف، اس کی پریشانیاں ہمیں دنیا میں بھی محسوس کرنی پڑ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آخرت کے اندر بھی قرآن کریم اور دین کے اعتبار سے ہی ہمارے لیے فیصلے کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے. وقت نازک ہے، بہت پیچیدہ ہے. ایسے اوقات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کے فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع فرمایا کرتے تھے، توبہ اور استغفار بڑھا دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش زیادہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو جب راضی کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سارے احکامات ہیں، سارے مسائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو اس مقصد کے لیے لائے کہ لوگوں کا یہ ایمان بنا دیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر، سارے انسانات اور جنات اور دنیا کی ساری مخلوقات مل کر کچھ نہیں کر سکتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نہ چاہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں تو سارے لوگ مل کر بھی بچانا چاہیں تو بچا نہیں سکتے، چھڑانا چاہیں تو چھڑا نہیں سکتے. اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے اعمال صحیح نہیں. ہمارے اعمال کیوں خراب ہوئے؟ ہمارے اعمال اس وجہ سے دور ہو گئے، ہمارے اعمال اس وجہ سے دین سے لا تعلق ہو گئے کہ ہم نے دین سیکھنا سمجھنا چھوڑ دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نصاب کیا ہوتا تھا؟ قرآن کریم. ایک صحابی تھے، ان کے بچے بچپن میں انتقال کر جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی اور سارے کے سارے بچے کلہم قد قرأوا القرآن، سب کے سب بچوں نے قرآن کریم پڑھ لیا، اتنے بڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء کو لایا جاتا تدفین کے لیے تو سب سے آگے نماز جنازہ کے لیے کس کو رکھا جائے، پوچھتے تھے بھائی کس شخص کو سب سے زیادہ قرآن کریم یاد ہے اس کو پہلے لے آؤ، پھر کس کو یاد ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. قبر میں سب سے پہلے جگہ دینی ہوتی، اتارنا ہوتا، سب سے پہلی جگہ کس کو ملے گی؟ جس کو زیادہ قرآن کریم یاد ہو. کون امام بنے گا، کس کو امام بنایا جائے اس قبیلے کا، کس کو امام بنایا جائے اس قافلے کا، جس کو قرآن کریم زیادہ یاد ہو. ہمارا تو نصاب ہی قرآن کریم تھا، مسلمان ہیں، ہمارا نصاب قرآن کریم تھا. ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وجہ سے انسان کو فضیلت دیا کرتے تھے. اور آج کا زمانہ ہے کہ اگر کوئی بچہ حفظ کر لیتا ہے تو ساتھ میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بعد میں کرے گا کیا. حفظ کی خوشی نہیں ہے، ایک پریشانی ہے. ایک انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، سی اے کر لے یا کوئی اور اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کریم حفظ کرنے کی خوشی اور ولولہ اور جوش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نزدیک قرآن کریم کی وہ عزت مقام مرتبہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہر موقع پر آگے فرما رہے ہیں، آج ہمارے نزدیک وہ قدر کی چیز نہیں رہی. اس کا اثر یہ نظر آیا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، میں خود بذات ہی جانتا ہوں ان کو، بذات خود بوڑھے ہو گئے اور قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، نماز نہیں پڑھنا آتی، کلمہ بھی ٹیڑھا میڑھا پڑھتے ہیں. ایسے لوگ خود ہم نے دیکھے کہ جو جوانیوں کو پہنچ چکے تھے، شادیاں ہو چکی تھی، جب ان سے کہا کہ بھائی سورہ فاتحہ پڑھ کے سناؤ تو ان کو سورہ فاتحہ تک نہیں آتی تھی، سورہ فاتحہ نہیں آتی، قرآن کریم دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے. یہ تو کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جن خاندانوں میں کچھ دین تھا، دینی اثرات تھے، جو لوگ دین سے متعلق رہے، جو لوگ علماء کی صحبت میں آتے رہے، وہاں آج بھی دین کے کچھ اثرات ہیں، ان کو اور ان کے بچوں کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ہمارے ملک کے ہمارے شہروں میں رہنے والے افراد قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے. وجہ یہی ہوئی کہ ہم نے قرآن کریم کو اہمیت دینا چھوڑ دی. وجہ یہی ہوئی کہ ہم نے اس کے اوپر محنت کرنا چھوڑ دی اور اس کا سوال بھی والدین سے کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا سنو کلکم راعین, تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے. رائی کہتے ہیں چرواہے کو. چرواہے کو جب بھیڑ بکریاں دی جاتی ہیں تو ساری بھیڑ بکریوں کا ذمہ دار وہی ہوتا تھا. اگر کوئی دائیں بائیں نکلے تو اس کو صحیح کرنا, اس کو واپس راستے پر لانا, یہ رائی کا کام ہوتا تھا, چرواہے کا کام ہوتا تھا. اس سے تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا الا کلکم راعین, تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اپنے غلے کا. وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر کسی سے سوال ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں, اس کی اولاد کے بارے میں, اس کے بہن بھائیوں کے بارے میں, اس کے رشتہ داروں کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اور آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو, اپنے عائزہ اور اقربا کو پہلے ڈرائیے. حضرت تو پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق دین سے کمزور ہو گیا. دین کی اصل بنیاد قرآن کریم ہے, قرآن کریم سے دوری بہت ہو گئی. اور پھر جب قرآن کریم پڑھنا بھی آتا ہے تو افسوس بہت سارے لوگوں میں کوئی چنیدہ افراد ہوتے ہیں جن کو قرآن کریم میں پھر سمجھ بھی آتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کہا کیا ہے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال بہت زمانہ ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے, پڑھاتے رہے, سکھاتے رہے, بتاتے رہے. 23 سال کے محنت شاقہ کے بعد یہ کتاب اس امت کے حوالے کی گئی. تو آخر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے؟ ہم اپنے گرد و نواح میں, اپنے محلوں میں, اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں تلاش کریں, غور کریں, کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں, کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کریم کا ترجمہ جانتے ہیں, جن کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں کیا فرما رہا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند فیصد کے علاوہ ایسے لوگ نہیں ہیں. یہ اس قدر کمزوری کیوں آ گئی؟ یہ وہی مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے, یہ وہی مسلمان ہے جس نے اللہ کو جان دینی ہے, یہ وہی مسلمان ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے, یہ وہی مسلمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ قرآن کریم کو جانتا اور مانتا ہے, یہ وہی مسلمان ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتاب خالص اللہ تعالیٰ کی ہے اور تا قیامت رہنے والی ہے, یہ وہی مسلمان ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں برحق ہیں, یہ وہی مسلمان ہے جس کو معلوم ہے یا نہیں ہے تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کی یا تو مغفرت فرمائیں گے یا جہنم میں بھیجیں گے. آخر اس قدر زبوں حالی ہمارے معاشرے میں کیوں اتر چکی ہے؟ دو قسم کے مسائل ہوتے ہیں. ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے, اب ہو چکا تو ہو چکا, لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا حل ہو سکتا. ایک انسان کو نماز نہیں آتی, کوئی مشکل نہیں ہے, نماز سیکھے. اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنے کی کوئی عمر اور قید تھوڑی فرمائی ہے. ایک انسان کو تلاوت نہیں آتی, وہ تلاوت سیکھے. قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا, پڑھنا سیکھے. مسائل نہیں آتے, مسائل سیکھے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کی محنت اور خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کو یہ اعزاز بخشا کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فیوز جاری و ساری فرمائے. آج پوری دنیا کے اندر دیوبند کے مدارس موجود ہیں. اگر ایک انسان جستجو کرنا چاہے، کوشش کرنا چاہے، دینی مسئلہ سیکھنا سمجھنا چاہے تو آج کے دور میں وہ مشکل نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رہے، فقہاء کرام نے یہ واضح طور پر لکھا، اگر کوئی شخص کوئی غلطی کرے، اگر کوئی شخص کوئی جنایت کر لے، کوئی شخص کوئی گناہ کرے اور کہے کہ مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ شریعت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، بڑی اہم بات ہے. آج لوگ دین نہ سیکھتے ہیں اور نہ سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن شریعت نے ایسے معافی نہیں دی. یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا ایسا مسئلہ ہے، مجھے معلوم نہیں تھا اس جرم کی یہ سزا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے. معلوم ہونا یا نہ ہونا یہ آپ کے اوپر اور آپ کی نادانی کے اوپر عذر معقول نہیں کیا جائے گا، بلکہ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں ان العلماء قد شرفوا المسائل وغربوها، کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے مسائل کو مشرق و مغرب میں پھیلا دیا. جو شخص مسائل معلوم کرنا چاہے آج وہ معلوم کر سکتا ہے. بہرحال مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کا ادراک اور احساس کریں. یہ ہمیں قرآن کریم نہیں آتا، ہمارے بھائیوں کو قرآن کریم نہیں آتا. بعض روایات میں آتا ہے مفہوم ہے اس کا کہ قیامت کے دن ایک شخص جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ میرے پاس تو کلمہ پہنچا نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا جنت جہنم کیا ہوتی ہے، یہ شخص تو مجھ سے ملتا رہتا تھا، یہ میرا دوست تھا، یہ میرا ملنے والا تھا، میرا ملاقاتی تھا، اس نے مجھے کبھی پیغام نہیں دیا اس بات کا، میرے پاس تو کلمہ نہیں تھا، مجھے جنت جہنم کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس کو تو معلوم تھا، یہ تو مجھ سے ملتا بھی تھا، میرے پاس آتا بھی تھا، اس نے کبھی مجھے دین کی دعوت نہیں دی. تو دین کی دعوت دینا بھی اس امت کی ذمہ داری ہے. آپ سے اللہ تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو اس لیے کہ اخرجت للناس لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، خود بھی نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. قرآن کریم اگر انسان کو نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا نہیں آتا، خود بھی اس کے لیے کوشش شروع کی جائے، اپنے اور مسلمان احباب کو بھی اس بات کا احساس دلایا جائے. اور خود بھی سیکھا جائے اور دیگر حضرات کو بھی سیکھنے کی دعوت دی جائے. حضرت الشیخ حضرت مفتی صاحب مدظل العالی اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم دائم رکھے اور حضرت کے فیوز جاری و ساری فرمائے، تقریباً 25 سال سے دورہ تفسیر پڑھا رہے ہیں شعبان اور رمضان کا. جو مسلسل شعبان اور رمضان کی ترتیب ہے اس کو 25 سال ہو گئے. اس سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد بھی ہوا کرتا تھا، اور درس میں اور تدریس میں تو کئی سال ہو گئے ہوں گے، اس سے پہلے سے ہی جاری ہے، کیونکہ جس سال حضرت نے یہاں دورہ حدیث کی ابتدا فرمائی، پہلے دورہ حدیث نہیں تھا، جس سال حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر حضرت نے دورہ حدیث پڑھانا شروع کیا، اس سال سے یہ دورہ تفسیر شروع ہوا اور اس بات کو 25 سال ہو گئے. دین کا موقع ہوتے ہوئے دین حاصل نہ کرنا بڑا سخت جرم ہے. ایک انسان کو موقع ملا اور اس نے نہیں کیا، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے اس انسان سے جس کو موقع نہ ملا ہو. اللہ تعالی نے جن مسلمانوں کے دسترس میں دین حاصل کرنا آسان فرمایا ہے، جن کی دسترس تک دین پہنچ سکتا ہے اور وہ نہ حاصل کرے، وہ زیادہ بڑے مجرم اور زیادہ بڑے گناہگار ہیں. بنسبت ان لوگوں کے جنہیں دین تک پہنچنے کا موقع نہ ملا ہو. حضرت کا درس ہزاروں نہیں بلکہ ہزاروں سے بھی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے فیضیاب ہو چکے اور ہو رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز بدھ سے باقاعدہ دور تفسیر کا آغاز ہوگا. یہ ایک ایسی مجلس ہے جو مختلف لوگوں کے لیے مختلف فائدے اور ثمرات رکھتی ہے. جو طلبہ ہیں, جو دین علوم کے طلبہ ہیں, ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ ہے. جس طرح ایک ہیرا ایک قیمتی پتھر ہے, ہر انسان کی نظر میں اس کی الگ قیمت ہے اور پھر ہر انسان کا استعمال اس کا الگ ہے. ایک انسان کے پاس یہ قیمتی پتھر ہے, اس نے پیسے لگا کر انویسٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا, اچھا ضرورت کے وقت کام آئے گا, اس کے لیے بھی فائدہ ہے. اور ایک جوہری ہے کہ وہ اس ہیرے کو تراش خراش کے اور زیادہ قیمتی بنا کر اور فائدے اٹھاتا ہے, وہ بھی اس سے فائدے اٹھا رہا ہے. قدر زر زرگر شناسد قدر جوہر جوہری, قدر گل بلبل شناسد قدر دلدل را علی. تو سب سے زیادہ تو فائدہ اس کا علماء کے لیے ہے, طلبہ بھی نہیں علماء کے لیے. کہ قرآن کریم کی جس طرح تفسیر احادیث سے رب, مفسرین کرام کی کثیر آرا, جتنا وسیع مطالعہ مفسر کا ہوتا ہے اتنا ہی بہترین اس کا بیان اور اس کی تفسیر ہوتی ہے. اور اس کے بعد دنیا دار طبقے کے لیے, طلباء کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے قرآن کریم ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اس کے جتنے بھی موتی ہاتھ میں آئے وہی غنیمت ہے. اور حضرت الشیخ کے بیان میں آپ میں سے اکثر حضرات شریک ہو چکے ہوں گے, دیکھا ہوگا, کوئی قید نہیں ہے کہ کس وقت کوئی شخص آئے, کتنا وقت دے. جو لوگ باقاعدہ داخل ہوتے ہیں, جن کو امتحان دینا ہوتا ہے, جن کو سند چاہیے ہوتی ہے, ان کے لیے حاضری کی قید ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنی دنیاوی مصروفیات اور مشاغل رکھتے ہیں, وہ ایک گھنٹہ آ سکیں, دو گھنٹہ آ سکیں, جتنا وقت دین حاصل کر سکیں, جتنے اپنے وقت کو قیمتی بنا سکیں, وہ آئیں. اور چھٹی کے دنوں میں زیادہ وقت حاصل کریں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نیکی کی طرف جستجو کرے, نیکی کی طرف بڑھنا شروع کرے, نیکی کو پوری طرح حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے, انشاءاللہ وہ محروم نہیں ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے, مشہور روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے جب 99 قتل کیے اور 99 قتل کرنے کے بعد وہ ایک راہب کے پاس پہنچا. راہب کہتے تھے عبادت گزار کو, جو بڑا اللہ والے ہوا کرتے تھے اس زمانے کے. دین کے دو طبقے ہیں, ایک علماء ہیں, ایک صلحاء اور عابدین ہیں. ایک وہ ہے جو شخص ساری رات عبادت کرتا ہے, دن میں روزہ رکھتا ہے, ہم وقت اللہ کے ذکر میں اور یاد میں مشغول رہتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو دین سیکھتا ہے, سکھاتا ہے, علم پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, علم کی خدمت میں لگا ہوا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, نہ رات کو تہجد پڑھتا ہے, لیکن علم کا کام کر رہا ہے, فرائض ادا کر رہا ہے اور علم کا کام کر رہا ہے. دونوں میں کتنی نسبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فضل العالم علی العابد, ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر, کفضلی علی ادناکم, جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی کے اوپر. جتنا فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور مرتبہ کا ایک عام مسلمان کے درمیان فاصلہ ہے, اتنا فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم اور عابد کے درمیان میں. تو اس راہب کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے, کیا میری توبہ اور معافی کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا فوراً یہاں سے چلے جاؤ, ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب تمہاری وجہ سے مجھ پر بھی آ جائے, کوئی معافی نہیں ہوگی تمہاری, جہنم میں جلنا پڑے گا. جب اس شخص نے یہ سنا اس نے کہا اچھا جہنم تو جانا ہی ہے، پھر 99 کو 100 پورا کرتا ہوں، اس کو بھی قتل کر دوں. چند دن بعد احساس ہوا نہیں ہو سکتا ہے کہ میری معافی کی کوئی صورت نکلا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں معاف کر دیں. قصہ مختصر یہ کہ وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا جاؤ فلاں نیکوں کی بستی ہے ادھر چلے جاؤ توبہ کر کے وہیں رہو اور یہاں واپس مت آنا. یہ شخص چل پڑا، چلتے چلتے راستے میں موت آئی، جسم لڑکھڑانے لگا، گر گیا. کچھ گھٹنوں کے بل، کچھ کوہنیوں کے بل، کچھ آخر میں پنجوں کی مدد سے سرکا اور جان دے دی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے بھی بھیج دیے اور رحمت کے فرشتے بھی بھیج دیے. عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے تو 100 قتل کیے ہیں، یہ تو پکا جہنمی ہے، قتل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، اس کا بدلہ صرف جہنم ہے، خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آج خون مسلم بہت ارزاں ہوا ہوا ہے، پوری دنیا میں مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو. اور رحمت کے فرشتوں نے کہا نہیں، یہ تو توبہ کر چکا تھا اور نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا. اس اختلاف کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کے لیے دو فرشتے بھیجے، انہوں نے زمین کو ناپا. زمین ناپنے کے بعد وہ جو چند انچ وہ اپنے قدم اور پنجوں کی مدد سے سرک چکا تھا نیکی والی بستی کی طرف، وہ اس کے کام آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی. تو دیکھیں اس شخص نے نیکی کی طرف بڑھنا شروع کیا تھا، ابھی گیا بھی نہیں تھا، پہنچا بھی نہیں تھا، جتنا وقت ملے دین حاصل کرنے کی طرف چل پڑے. اللہ تعالیٰ کو دو لوگ بڑے پسند ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سکھانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، سیکھنا تو ہے. تو جتنے ایام ملیں، جتنے دن ملیں، جتنے اوقات ملیں، جتنے گھنٹے ملیں، ان کو حاصل کیا جائے، ان کو سیکھا جائے، قرآن کریم سمجھا جائے. آخر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اس امت کو، ہم مسلمانوں کو کیا احکامات دیے، کیا فرما رہے ہیں، کیا بات فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس پوری امت کو، امت محمدیہ کو کیا پیغام ہے، اس کا سمجھنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے. یہ کوئی احسان نہیں ہے، کوئی اضافی نیکی نہیں ہے ہم نے سیکھ لیا، بلکہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اتنی آسانی فرمائی ہے کہ جو لوگ اور جو خواتین، ہمارے یہاں خواتین کا پردے کا پورا انتظام ہوتا ہے، ہمیشہ باقاعدہ مدرسہ ہے، الگ راستہ ہے آنے جانے کا. اور اس کے علاوہ جو لوگ پورے دنیا سے جہاں سے کہیں سے سننا چاہیں، وہ اپنے کمپیوٹر آن کر کے انٹرنیٹ کی مدد سے سن سکتے ہیں. اس سے متعلق ہمارے عملے سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، گھر بیٹھے لائیو بیان آتا ہے، براہ راست جس طرح اسپیکر سے یہاں آواز آ رہی ہے آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں. مقصد مجمع جمع کرنا نہیں ہے، مقصد تو دین کی بات پہنچانا ہے. اور پوری صداقت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر گنتی کے چند بڑے علماء رہ گئے ہیں، چند ایسے اکابرین رہ گئے جن کی تعداد بہت قلیل ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، جن کا فیض آج امت تک پہنچ رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین سمجھانے کا صحیح ملکہ عطا فرمایا. ہمارے حضرت شیخ بھی ان میں سے ہیں. اس وقت کو بڑا قیمتی جانیے، اس موقع کو غنیمت جانے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے قیامت آتی جائے گی احوال برے سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، دین اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ 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 کہنے والے بھی جب ختم ہو جائیں گے دنیا سے قیامت آ جائے گی. دین تو دور ہوتا جائے گا, علماء دور ہوتے چلے جائیں گے, دین کم ہوتا جائے گا معاشرے سے. ابھی بھی وقت ہے, غنیمت شماریں کریں. اللہ تعالی حضرت الشیخ کا سایہ اور علوم ہم پر تادیر قائم دائم رکھے, اس سے غنیمت حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جس جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو قرآن کریم سمجھنا ہے, اس کے ذمہ واجب اور لازمی ہے کہ وہ سیکھے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا احکامات دے رہے ہیں. حضرت شیخ مکہ مکرمہ سے آج مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے, کل عمرہ بھی فرمایا, اور پاکستان کے امن امان کے لیے خصوصی طور پہ حضرت نے دعا فرمائی, اور تمام احباب نے اسی نیت سے خاص عمرہ فرمایا. تمام حضرات کو احباب کو سلام عرض کیا. انشاءاللہ العزیز حضرت بدھ سے پہلے تشریف لے آئیں گے, اور بدھ کے دن باقاعدہ تفسیر کا آغاز ہوگا. جو حضرات داخلے کے خواہش مند ہیں وہ ہمارے ناظم صاحب سے, ناظم صاحب دامت برکاتہم سے وقت پر رابطہ فرمائیں. اور اس کے علاوہ جو حضرات دین سیکھنا چاہتے ہیں, قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں, بغیر کسی پابندی کے کسی بھی وقت تشریف لائیں, اور صرف خود نہ آئیں بلکہ اپنے احباب کو بھی سیکھنے کی دعوت دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی کو دین کی دعوت دے گا, نیکی کی دعوت دے گا, اور سننے والا آ گیا, جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس دعوت دینے والے کو پورا ثواب ملے گا, اور عمل کرنے والے کے ثواب سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جو شخص کسی کو گناہ کی طرف بلائے گا, دعوت دے گا, اس دعوت دینے والے کو پورا گناہ ملے گا, اور گناہ کرنے والے کے گناہ سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو داعی بنا کر بھیجا, دین کی طرف دعوت دینے والا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے, دین سمجھانے والے بنے. اللہ تعالیٰ حضرت الشیخ کی عمر شریف میں برکت نصیب فرمائے, اور اس ادارے کو در و دیوار کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم, ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواد قديم كريم, ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى, إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, خير القرون قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم.
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وعز وجل وأهم وأكبر أقيموا الصلاة صفي الدرس المالي جی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں شلوار کے پانچ ٹخوں سے اوپر فرمانے
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صفحہ درست فرما لیجیے اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم العالمين مسلمانوں کو امن چین سکون کی زندگی نصیب فرما اللہ پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کی عزت وقار اے اللہ مسلمانوں کے وہ قوت جو پہلے تھی اللہ اس کو دوبارہ اجاگر کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ العالمین مسلمانوں کا اندرونی اور بیرونی خلف شار سے محفوظ فرما اللہ العالمین مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کے دولت نصیب فرما اللہ جو بیمار ہیں مریض ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرما جو مرحومین ہو چکے مقبولین ثابت فرما حضرت الشیخ کی عمر شریف میں برکت نصیب فرما اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم کرتا دے قائم دائم فرما اے اللہ مسلمانوں کو ان کے علوم ان کے دیگر احسانات سے اور ان کی برکات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق نصیب فرما اللہ جو دور تفسیر شروع ہونے والا ہے اس کو کامیاب اور کامران فرما مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اللہ تعالیٰ مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما حضرت شیخ کا عمرہ اللہ قبول فرما اس میں کی جانے والی دعائیں اللہ قبول و مقبول فرما سفر بخیر فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آل صحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین